अच्छा भाई, देखिए भाई, किताब पर बाबे दुवुम दर आमले अफआल बिदा के हेज फेल गैर आमिल नेस्त व अफआल दर आमाल बरदो गोनास्त। किस्म अव्वल मारूफ, बिदा के फेल मारूफ खाह लाजिम बाशद या मुतअद्दी फाइल रा बराफा कुनत, चू काम ज़ैदुन व ज़रबा अमरुन, व शश इसमरा बनसब कुनत अव्वल मफूल मुतलक रा चूं काम ज़ैदुन क़ियामन व ज़रब ज़ैदुन ज़रबन, दुवम मफूल फीरा चूं सुम तु यौम जुमआती व जलस तु फौका। भाई गुज़श्ता सबक में अफ़आल के आमाल के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और आपने पढ़ा कि हर फेल अमल जरूर करता है, कोई फेल ऐसा नहीं जो अमल न करे। फेल मारूफ हमेशा फाइल को रफा देता है और फेल मजहूल हमेशा नाइबुल फाइल को रफा देता है। ये नाइबुल फाइल दरअसल क्या होता है? मफूल भी ही होता है, यानी जिस पर फाइल का फेल वाके होता है। मैंने आपको बतलाया था कि हर फेल चाहता है वो एक इसम को रफा दे और जिस इसम को वो रफा दे उसको उस फेल का फाइल या नाई फाइल कहते हैं। अगर फेल मारूफ हो तो उसको फाइल कहते हैं और अगर फेल मजहूल हो तो उसको नाइबुल फाइल कहते हैं, नाई फाइल। और फेल एक ही इसम को रफा देता है तो ये फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बनेगा। तो इस जुमला फेलिया के अंदर सिर्फ एक ही मरफू आता है जिसको क्या कहते हैं? फाइल या नाई फाइल। जबकि आगे जो होते हैं वो मंसूबात आएंगे या मजरूरात। तवज्जो है, जुमला फेलिया के अंदर एक इसम ऐसा आएगा जो मरफू होगा और वो अगर फेले मारूफ है तो वो फाइल कहलाएगा और अगर फेले मजहूल है तो वो नाई फाइल कहलाएगा, तो उस पर रफा आएगा। और बाकी जुमले में जितने चीजें आएंगी वो या तो मंसूब होंगी या मजरूर। और मजरूर को पहचानना भी आसान है, मैंने आपको बतलाया मजरूर दो ही चीजें हैं, एक मुजाफुन इले और एक जिस पर हर्फ जर दाखिल हो। और फिर ये भी मैंने आपको बतलाया था कि रफा हो, नसब हो या जर, ये तीन तीन किस्म पर हैं, या ये लफजन होगा या तकदीरन होगा या महलन होगा। रफा में भी तीन सूरतें, रफा लफजन होगा या तकदीरन होगा या महलन। नसब में भी यही तीन सूरतें, नसब या लफजन होगा या तकदीरन होगा या महलन। और जर में भी यही तीन सूरतें हैं कि जर या तो लफजन होगा या तकदीरन होगा या महलन होगा। लफजन का क्या माना? हाँ, उस एराब पर, यूं बोलें उस एराब पर हम बाकायदा क्या करते हैं? तलफुज। तलफुज वैसे तो हर लफ्ज पे तलफुज होता है लेकिन बात पूरी करें कि वहां एराब पर बाकायदा क्या होता है? तलफुज। जैसे जैद, जैद लफ्ज है तो इस पर बाकायदा मैं जुबान से क्या कर रहा हूं? तलफुज कर रहा हूं भाई, तलफुज कर रहा हूं। लेकिन यहां लफ्ज की बात नहीं हो रही, यहां पर एराब की बात हो रही है। जैदुन, देखो मैंने तलफुज किया किस पर? रफा पर, रफा पर, यानी एराब पर। सुनने से पता चला है कि नहीं चला है? मैंने कौन सा एराब पढ़ा? जैदुन, फिर बताएं कौन सा एराब है? रफा। सुनने से ही पता चल गया, तलफुज से ही पता चल गया, तो इसको कहेंगे रफा है लफ्जी। ये यूं कहो, जैद का लफ्ज मरफू है लफ्जन, मरफू है लफ्जन, और जैदन ये मंसूब है लफ्जन, और जैदिन मजरूर है लफ्जन। और जा मूसा, रआय तो मूसा, मरर तो भी मूसा, जी जा मूसा, ये क्या है? मरफू है तकदीरन, क्योंकि इसमें मकसूर है और इसमें मकसूर किसे कहते हैं? जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा आए। और इस ये इसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है। जा मूसा, ये मूसा इस वक्त फाइल है जा के लिए और फाइल क्या होता है? मरफू। लेकिन यहां रफा जाहिर हो रहा है?
नहीं,
नहीं। تلفظ سے پتہ نہیں چل رہا تو اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے تقدیرن، کیونکہ یہ معرب ہے مبنی نہیں ہے. تو جاء موسیٰ، موسیٰ کیا ہے؟ مرفوع تقدیرن. رأیت موسیٰ، یہاں پر موسیٰ مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو اس کو کہیں گے یہ منصوب ہے تقدیرن. اور مررت بموسیٰ، یہاں موسیٰ پر با حرف جر داخل ہے اور با جر دیتی ہے تو یہاں موسیٰ مجرور ہوا تقدیرن. تو معرب میں یہی دو قسم کے اعراب آتے ہیں، یا اعراب لفظی ہوتا ہے یا تقدیرن. لفظی کا کیا معنی؟ کہ اس پر انسان باقاعدہ تلفظ کرتا ہے. اور تقدیرن کا کیا معنی؟ کہ فرض کر لیا اس میں وہ اعراب آ گیا ہے، کیونکہ معرب ہے اور معرب پر اعراب آتا ہے. اور جبکہ محلن اعراب مبنی کے اندر آتا ہے، جیسے ھذا اس میں اشارہ. آپ نے پڑھا تھا مبنی کی آٹھ قسمیں ہیں، آٹھ قسمیں یاد ہیں کہ بھول گئے؟ پہلی قسم کیا تھی؟ تمام ضمیریں. نمبر دو جی اسماء اشارہ. نمبر تین اسماء موصولہ. نمبر چار اسماء افعال. نمبر پانچ اسماء اصوات. نمبر چھ اسماء ظروف، کچھ اسماء ظروف. نمبر سات اسماء کنایات. اور نمبر آٹھ کچھ مرکبات ہیں، یعنی مرکب بینائی. پھر دوہرائیں، مبنیات کل کتنے ہیں؟ آٹھ. نمبر ایک تمام ضمیریں، یا مضمرات کہہ لو یا ضمیریں، ایک ہی بات ہے، تمام ضمیریں. نمبر دو اسماء اشارہ. نمبر تین اسماء موصولہ. نمبر چار اسماء افعال. نمبر پانچ اسماء اصوات. نمبر چھ کچھ اسماء ظروف ہیں. نمبر سات اسماء کنایات. اور نمبر آٹھ مرکب بنائی. بھائی مرکب بنائی، تو یہ آٹھ ہیں مبنیات، اور مبنی کے اندر اعراب محلن آتا ہے. تو لہذا میں زید کی جگہ مثلا ھذا لے آتا ہوں، جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا. جاء ھذا، یہ ھذا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو لہذا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. اور محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے. رأیت ھذا، اب ھذا مفعول بن رہا ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب محلن. منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہی ہے. اور محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے. اور مررت بھذا، یہاں پر ھذا مجرور ہے. کیوں مجرور؟ با جار رہا ہے. اور کون سا مجرور ہے؟ محلن. محلن کیوں ہے؟ کیونکہ مبنی ہے. تو بس اعراب اسی طرح آپ نے دیکھنے ہیں، یا تو رفع آئے گا یا نصب یا جر، اور پھر وہ رفع نصب یا جر آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظن ہے یا تقدیرن ہے یا محلن ہے. مبنی ہو تو محلن ہے، معرب ہو تو پھر وہ لفظن یا تقدیرن ہوگا. وہ سولہ قسموں میں آپ نے غور کرنا ہے کون سی قسم ہے اور کون سا اعراب ہے، اس کے مطابق آپ بتا دیں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے. ضرب زیدن، یہ ضرب کس نے لگائی؟ زید نے. زید ہے تو یہ زید والی ضرب بھی ہے، زید نہیں تو زید والی ضرب بھی نہیں. تو ضربہ فعل زید کے ساتھ قائم ہے. قائم کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ اس کی صفت ہے، زید ہے تو یہ والی ضرب ہے، زید نہیں تو یہ والی ضرب بھی نہیں ہے. جیسے سخاوت، سخاوت کسی انسان کی صفت ہوتی ہے، وہ انسان ہے تو اس کی سخاوت ہے، وہ انسان نہیں تو اس کی سخاوت بھی نہیں. تو یہاں پر بھی یہ فعل اس فاعل کی صفت ہے، وہ فاعل ہے تو یہ فعل ہے، وہ فاعل نہیں تو یہ فعل بھی نہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اس فعل اس کے ساتھ قائم ہے، یہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہے، یا یوں کہیں اس فعل کا فاعل کی طرف اسناد ہے. اس فعل کا فاعل کی طرف اسناد، تو فعل ہوا مسند اور فاعل ہوا مسند الیہ، مسند الیہ. اور مسند اور مسند الیہ سے مل کر بات پوری ہو جاتی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر پورا جملہ بن گیا، جبکہ باقی آگے جو منصوبات وغیرہ آئیں گے وہ زائد چیزیں ہیں، ان کے بغیر بھی کلام مکمل ہے. تو اس لیے ان کو آگے آپ کو بتلائیں گے، ان کو فضلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فضلتن، زاد کے ساتھ ہے فضلتن، اور فضلہ زائد چیز کو کہتے ہیں. یعنی وہ کلام میں نہ مسند بنتے ہیں اور نہ مسند الیہ بنتے ہیں. تو فعل کیا بنتا ہے؟ ہمیشہ مسند. اور فاعل یا نائب فاعل کیا بنے گا؟ مسند الیہ. اور علمی انداز میں کیسے کہیں گے کہ یہ فعل اس کے ساتھ اس فاعل کے ساتھ قائم ہے, فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہے, اور اس فعل کا اس فاعل کی طرف اسناد. تو فاعل کے لیے اسناد کا لفظ بولتے ہیں فاعل, یا اسی طرح نائب فاعل کے لیے بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نائب الفاعل کے ساتھ بھی فعل کیا ہوتا ہے؟ قائم. مثلا ضربا عامرون, عامر کی پٹائی کی گئی, تو یہ فعل مجہول عامر کے ساتھ قائم ہے. عامر اصل میں کیا ہے؟ مفعول بھی, لیکن یہ کس کی جگہ آ گیا؟ فاعل. فعل کو ہم نے بنا دیا مجہول, ضربا سے کیا بنا دیا؟ ضربا, اور فاعل کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اور جو مفعول تھا اس کو کس کی جگہ قائم مقام کر دیا؟ فاعل کی جگہ. فعل معروف قائم تھا فاعل کے ساتھ, لیکن فعل مجہول اب یہ نائب الفاعل کے ساتھ قائم ہے. فعل مجہول کس کے ساتھ قائم ہے؟ نائب الفاعل. ضربا عمرن, عمر کی پٹائی کی گئی. ضربا کا معنی ہے پٹائی ہونا. اگر یہ عمر نہ ہوتا تو پٹائی ہو سکتی تھی؟ نہیں. تو ایک ہے پٹائی کرنا, ایک ہے پٹائی ہونا. پٹائی کرنا وہ فاعل کا کام, اور پٹائی ہونا یہ کس پر ہے؟ مفعول پر ہے, اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. تو فعل معروف کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ فاعل. اور فعل مجہول کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ نائب الفاعل کے ساتھ. اور فعل معروف کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل کی طرف. اور فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ نائب فاعل کی طرف. اور فعل ہوتا ہے مسند, اور یہ فاعل یا نائب فاعل مسند الیہ. یہ فاعل یا نائب فاعل ہے تو یہ فعل بھی ہے, اور یہ فاعل یا نائب فاعل نہیں تو یہ فعل بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو منصوب وغیرہ آئیں گے وہ فضلہ کہلائیں گے. تو فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر بات اس میں پوری ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. کبھی بھی فاعل یا نائب فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. جب کوئی چیز فعل پر مقدم ہو جائے تو وہ فاعل یا نائب فاعل نہیں بن سکتی. فائل یا نائب فائل ہمیشہ کس کے بعد آئے گا؟ فیل کے بعد. اور پھر میں نے ضمیروں کی پہچان بھی آپ کو کروائی تھی, ضمیروں کی پہچان کہ کس فیل میں کون سی ضمیر جو ہے فائل یا نائب فائل ہے. جو فیل معروف تھا اس میں فائل کی ضمیریں تھیں, اور فیل مجہول میں نائب الفائل کی ضمیریں بن جائیں گی وہی ساری. جیسے زارابا, اس کے اندر ضمیر کون سی ہوا؟ یہ کیا ہے؟ فائل. اس کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے اور محل ہوا ضمیر. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے ابھی بتایا, اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے یہ فاعل ہے, ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر رفع, ہر حال میں ہم نے رفع پڑھنا ہے. اور جب کسی فعل لفظ کے بارے میں پتا چل جائے یہ نائب الفاعل ہے, ساتھ ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے. فعل معروف کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل. اور نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اسی طرح مبتدا اور خبر بھی آپ پڑھ چکے ہیں, مبتدا بھی مرفوع, خبر بھی مرفوع. لہذا جب کسی لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ مبتدا ہے, ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع. اور اگر کوئی بتا دے کسی لفظ کے بارے میں یہ خبر ہے, ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے. تو فاعل بھی مرفوع, نائب الفاعل بھی مرفوع, مبتدا بھی مرفوع, خبر بھی مرفوع. لیکن پھر آگے اس لفظ کے اعتبار سے وہ جو رفع اس پر آئے گا, کبھی لفظاً ہوگا, کبھی تقدیرن ہوگا, اور کبھی محلن ہوگا, جس طرح کا لفظ ہوگا. اگر وہ مبنی ہے تو رفع کیسے آئے گا؟ محلن. اور اگر وہ معرب ہے تو رفع لفظن یا تقدیرن. وہ آپ غور کر لیں گے 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے, فیل پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتے. मैं अफआल के मुख्तलिफ सीगों में मैंने फाइल की आपको पहचान करवाई थी। फिर दोबारा सुन लें भाई, अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, ये बुनियादी बातें हैं, ये आपको आएंगी तो आपको तरकीब बेहतरीन आएगी, और अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो तरकीब मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जी तो बताइए, जराबा के अंदर फाइल क्या है? हुआ जमीर। एराब बोलो, मरफू महलन। मरफू क्यों? फाइल है, फाइल मरफू होता है। और महलन क्यों कह रहे हो? क्योंकि मबनी है, जमीर है। जराबा में अलिफ है, एराब बोलो, मरफू है। और महल मरफू क्यों? फाइल है। महलन क्यों? जमीर है, मबनी है। जराबू में वाओ मरफू है और महलन मरफू क्यों? मरफू क्यों? फाइल है। और महलन क्यों? मबनी है। शाबाश। जराबत में हिया, इसमें ये ता से तुलबा अक्सर गलती कर जाते हैं, ये ता जमीर नहीं है, ये सिर्फ तानीस की अलामत है। इसम में तानीस की अलामत गोल ता है, और फेल में तानीस की अलामत लंबी ता है, लंबी ता है। ये जो चौथे सीगे में आती है ये वली ता भाई। तो चौथे सीगे में जराबत, इसके अंदर फाइल क्या है? हिया है। एराब बोलो, मरफू महलन। मरफू क्यों? फाइल है। महलन क्यों? मबनी है। जरा बता अलिफ है, एराब क्या? मरफू महलन। जरा बना नून है, एराब बोलो, मरफू महलन। मरफू क्यों? फाइल। महलन क्यों? मबनी। जरा बता ता जमीर। जरा बतुमा तुमा जमीर। जरा बतुम तुम जमीर। एराब पता चल रहा है सबका, क्या एराब है? मरफू महलन। मरफू क्यों? फाइल है। और महलन क्यों? मबनी है। जराबती ता जमीर। जराब तुमा तुमा जमीर। जराब तुन्ना तुन्ना जमीर। जराब तू हां जराब तू इन्ना लिल्लाह। जराब तू फेल का मादा क्या है? जाद राबा। और आगे जितने हरूफ जुड़ेंगे वो क्या होंगी? जमीरें। तो जराब तू ता जमीर। जराब ता में भी ता जमीर। जराब ती में भी ता जमीर। जराब तू में भी ता जमीर। ये नहीं कहना ता फाइल या ती फाइल या तू फाइल। तो लबा अमूमन यू ही कहते हैं कि तू फाइल है, जराबता में ता फाइल है, ता फाइल। जराबती में ती फाइल है, जराबतू में तू फाइल है। नहीं भाई, ये कलीमा है। कलीमा किसे कहते हैं? बामाना लफ्ज़, वो लफ्ज़ जिसका कुछ माना हो। तो ता जमीर है, और जमीर भी, जमीर का भी माना होता है। तो जराबता में ता जमीर, जराबती में ता जमीर, और जराबतू में ता जमीर, और जमीर का माना होता है। तो ये कलीमा हुआ, बामाना लफ्ज़ हुआ। और कोई भी कलीमा जब एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो उसका कौन सा नाम लेते हैं? वो जो हुरूफ़े तहजी में है। जैसे आप बिस्मिल्ला की तरकीब करते हैं कि बिस्मिल्ला बा जार्रा, बा जार्रा, हालांकि बी जार्रा क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये बा क्या है? कलीमा है। बा क्या है? कलीमा है, यानी बा माना लफ्ज है। बा हरफ जर है ना, और हरूफ जर्रा के अपने मानी होते हैं। तो ये बा क्या है? हरफ जर, बा माना लफ्ज है। तो ये कलीमा हुआ। और जब कोई कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो और उसका नाम लेना हो तो क्या नाम लेते हैं? हरूफ तहजी। और हरूफ तहजी में ये कौन सा हर्फ है? बा है भाई। तो बिस्मिल्लाह में कहते हैं बा जर्रा, बी जर्रा नहीं कहते। बात समझ में आ गई? तो ज़रबतों में ता जमीर, एराब बोलो, मरफू महलन। अगर कोई कहे ये तो मरफू लफजन है, जराबतू पेश आ रही है या नहीं? मरफू है जी, लफजन है। तो आप क्या कहेंगे जवाब में? जवाब गुजर चुका जराबतू में, आपने कहा ये मरफू महलन। आपका एक साथी कहता है नहीं, ये मरफू लफजन है, देखो तलफुज कर रहा हूं जराबतू। क्या जवाब देंगे? जी हां शाबाश, आप कहेंगे भाई ये मबनी है, ये और मबनी का इराब हमने पढ़ा हमेशा कैसे आता है, महलन लफजन मबनी में आ ही नहीं सकता। तो फिर आप कहेंगे भाई पेश तो हम पढ़ रहे हैं, भाई ये पेश इसकी अपनी वैसे हरकत है, ये इराब नहीं है, एराब
नहीं।
अगर एराब होता तो जराबती, फिर यहां जेर क्यों पढ़ रहे हो, ये भी तो फाइल है, जराबता यहां भी तो पेश पढ़ना चाहिए, ये ताबी तो क्या है, फाइल है। तो ये इनकी अपनी हरकतें हैं भाई, इनकी यूं कहो इनकी सूरत ही ऐसी है, ये एराब नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? तो जराबतु के अंदर ताजमीर फाइल, एराब बोलो मरफू महल, और जराबना में ना जमीर, एराब बोलो मरफू महल। फेले मुजारे में आ जाइए भाई, फेले मुजारे यजरीबू के अंदर हुआ जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, यजरीबानी अलिफ, ये सात सिगों में नून एराबी आएगा, चार तस्निया वाले, दो जमा मुजक्कर वाले और एक वाहिद मुअन्नस हाजिर वाला, बाकी तो ये नून एराबी, और दो सीगे जो हैं वो मबनी हैं फेले मुजारे के, कौन से दो सीगे, जमा मुअन्नस के दोनों सीगे, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, यज़रिबना और तज़रिबना, ये इनमें जो नून है ये नून एराबी नहीं है, ये जमीर है और ये सीगे मबनी हैं। अच्छा अब फिर बताइए फेले मुजारे में यज़रिबु हुआ जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, और यज़रिबानी अलिफ, एराब बोलो मरफू महलन, यज़रिबूना वाव ज़मीर, एराब बोलो मरफू महलन, तज़रिबू तज़रिबू में हिया ज़मीर, एराब बोलो मरफू महलन, तज़रिबानी अलिफ ज़मीर, एराब बोलो मरफू महलन, और यज़रिबना में नून ज़मीर है और कौन, एराब बोलो मरफू क्यों, फाइल है, महलन क्यों, मबनी है। अच्छा तजरीबो आंता जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, तजरीबानी अलिफ जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, तजरीबूना वाव जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, तजरीबीना हां हां तजरीबीना, हां ये नून कौन सा है, एराबी, तो तजरीबीना या जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, मरफू क्यों, फाइल, महलन क्यों, मबनी है। अच्छा तजरीबानी अलिफ, तजरीबना नून जमीर है, अजरीबो आना जमीर, नजरीबो नहनु जमीर। अच्छा अजरीबो में क्या बताया, अजरीबो हां अजरीबो में फाइल क्या बताया, आना जमीर, तो ये अलिफ को क्यों नहीं फाइल बनाते जी,
ये तो अलामत है
मुजारे, अलिफ को क्यों नहीं फाइल बनाते,
फाइल हमेशा पीछे,
हाँ फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, फेल पर कभी मुकद्दम नहीं हो सकता, और ये अलिफ तो मुकद्दम है, ये अलामत है मुजारे की, ये फाइल नहीं। इसी तरह नज़रिबु में भी ये नून क्या है, अलामत है मुजारे है, ये फाइल नहीं, क्योंकि फाइल कभी फेल पर मुकद्दम नहीं हो सकता। अब आओ जरा, ये तो था फेले मारूफ, और इसके अंदर जितनी जमीरें थीं ये थीं फाइल की, और फाइल क्या होता है, मरफू, और ये जमीरें थीं और जमीर मबनियात में से, तो ये सब क्या थी, मरफू महल। अब ये फेले मजहूल में आ जाओ, ज़ुरिबा इसके अंदर हुआ जमीर, एराब बोलो मरफू महलन, मरफू क्यों, हां फेले मजहूल है, नाई फाइल है। बात समझ में आ गई? तो ज़ुरिबा के अंदर हुआ जमीर मरफू महलन, मरफू क्यों, नाई फाइल, महलन क्यों, मबनी है। ज़ुरी बा में अलिफ, एराब बोलो मरफू महलन, मरफू क्यों, नाई फाइल, और महलन क्यों, मबनी है। तरीका समझ में आ गया भाई? तो इस तरह आपने फाइल या नाई फाइल निकालना है। और फिर यह भी आपको बतलाया था, एक तो यह बात बतलाई थी कि फाइल या नाई फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, जब जुमला फेलिया आ जाए तो सिर्फ फाइल या नाई फाइल मरफू होगा, बाकी जितने लफ्ज आएंगे वो या मंसूब होंगे या मजरूर। پھر مجرور کو پہچاننا بھی بڑا آسان، مجرور تو دو ہی ہیں، ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضاف الیہ، باقی سارے منصوب ہوں گے. اب وہ کون سا منصوب ہے وہ آپ نے غور کر کے خود پتہ چلانا ہے. اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ ہر فعل کے لیے ایک ہی فاعل یا نائب فاعل آتا ہے، اور فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع. لیکن وہ فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ضمیر تو آپ جانتے ہیں ضمیریں، اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟
جو ضمیر کے
جی اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا، ہاں جو بھی اسم ہو، اسم اور ضمیر نہ ہو تو سمجھ جائیں وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر. کتاب کیا ہے؟ اس میں ظاہر. ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے. زید اس میں ظاہر، اور قلم اس میں ظاہر. تو جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے اگر وہ اسم ہے تو وہ تو یا ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر. ضمیریں آپ پہچانتے ہیں، باقی سارے جتنے بھی اسم ہیں دنیا کے ان سب کو اس میں ظاہر کہتے ہیں. تو یہ اس میں ظاہر اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے، اس میں ظاہر اس میں ضمیر. تو گویا اسم دو ہی قسم کے ہو گئے، یا وہ اس میں ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر. اور اس میں ضمیر تو صرف 70 ہیں، باقی تمام دنیا کے اسم وہ کیا ہیں؟ اس میں ظاہر ہیں. تو فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی، لیکن آئے گا ایک ہی. اگر ضمیر فاعل یا نائب فاعل آ گئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا، اور اگر اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل آ گیا تو پھر ضمیر فاعل یا نائب فاعل نہیں آ سکتی. تو یوں سمجھو اس یہ فعل آیا مثلا ضربا، اس نے ایک ہی اسم کو رفع دینا ہے، ایک سے زیادہ کو نہیں. اب وہ چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر، ایک کو رفع دے گا. ضربا زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے. اعراب بولو. مرفوع لفظاً. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ ہاں لفظاً 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 اس کے اعراب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ. اعراب پر تلفظ کر کے دکھاؤ. زیدن. نصب پہ تلفظ کرو زیدن، جر پہ کرو زیدن. معلوم ہو اس پر تین طرح کے اعراب لفظاً آتے ہیں، یعنی تلفظ سے ہی پتا چل جاتا ہے. جی تو پھر ترکیب کرو. ضربا زیدن، ضربا فعل، زیدن اعراب. سب سے پہلے اعراب بولو. اعراب مرفوع لفظان فاعل. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعلیہ خبریہ ہوا. خبر اور انشاء تو جانتے ہیں نا. خبر کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے. اور انشاء کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہ کہا جا سکے. اور انشاء 10 قسمیں آپ نے پڑھ لی تھیں بھائی، ذہن میں ہیں بھائی جی؟ 10 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں. تو ہمارا کلام اکثر جو ہوتا ہے یہ جملہ خبریہ پر مشتمل ہوتا ہے، کہیں کہیں قلیل انشاء بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر جملے جملہ خبریہ. تو ضربا زیدن، زید نے پٹائی کی. اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کوئی ساتھی کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے، کوئی دوسرے یا کوئی کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو دیکھو آپ خود غور کر لیا کرو، جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے وہ جملہ خبریہ ہے. تو ضربا زیدن، تو آپ نے کیا ترکیب کی؟ ضربا فعل، زیدن مرفوع، لفظان فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آپ کے ایک ساتھی نے فوراً اعتراض کر دیا کہ بھئی ہم نے صرف میں پڑھا ہے ضربا کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے، آپ نے وہ ضمیر نہیں نکالی. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ فاعل ایک ہی آتا ہے، دو یا تین نہیں، اور اس میں ظاہر آگے فاعل آ گیا. جب آگے فاعل آ گیا تو اس کے اندر اب ضمیر نہیں، ورنہ تو فاعل دو ہو جائیں گے. فاعل دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو. ہاں اگر آگے زید نہ ہوتا پھر ضربا کے لیے فاعل تو ضرور چاہیے تھا، پھر ہم کیا کرتے؟ ضربا کے اندر ہی ہوا ضمیر نکال لیتے. تو دیکھو فاعل کبھی ضمیر آتی ہے اور کبھی اس میں ظاہر. اب کن سیغوں کے اندر فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کن میں نہیں آ سکتا؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغا، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، پہلا اور چوتھا یعنی واحد مذکر غائب اور چوتھا یعنی واحد مؤنث غائب، ان دو صیغوں کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، باقی بارہ صیغوں کا فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی فعل کے ساتھ جڑی ہوگی. ضربا کے اندر فاعل کیا؟ الف ساتھ جڑا ہوا ہے. ضربو میں واو ساتھ جڑا ہوا ہے. ضربات کو چھوڑ دیں، اس کا تو فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے. ضربتا الف، ضربنا نون، ضربتا تا زمین، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ہاں ضربتی تا زمیر، ضربتما تما زمیر، ضربتن تن زمیر، ضربتو تا زمیر، ضربنا نا زمیر. دیکھو سب کے ساتھ ضمیریں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ جب بارہ صیغے آ جائیں یعنی پہلے اور چوتھے کے علاوہ باقی بارہ صیغے آ جائیں چاہے ماضی کے ہوں چاہے مضارع کے، تو انہی کے ساتھ فاعل کی ضمیریں جڑی ہوں گی. ہاں پھر غور کرنا ہوگا، کبھی وہ ضمیر بارز ہوگی یعنی ظاہر، اور کبھی مستتر ہوگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی. تو ان کا فاعل کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. جب یہ بارہ صیغے آ جائیں تو آگے مزید لفظوں میں غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ آگے کہیں ان کا فاعل تو نہیں آ رہا. بھئی فاعل تو ایک آنا تھا، فائل یا نائی فائل تو ایک آنا تھا، وہ تو انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہے. اب آگے فائل یا نائی فائل نہیں آ سکتا، معلوم ہوا آگے اب کوئی مرفوع نہیں آئے گا بلکہ منصوب یا مجرور آئیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئے؟ ہاں تو یہ بارہ صیغے، ان کے اندر آپ نے آگے غور نہیں کرنا، پھر فائل یعنی فائل یا نائی فائل کو آگے تلاش نہیں کرنا. ہاں پہلا یا چوتھا صیغہ آ جائے یعنی ضربا یا ضربت، شریبا یا شریبت، فتح یا فتحت، اسی طرح اکرما یا اکرمت، یہ تو ماضی کے صیغے، مضارع میں بھی اسی طرح دیکھ لو، چاہے پہلا صیغہ ہو یا چوتھا، ان کا فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی، لیکن آئے گا ایک ہی. اگر اس میں ظاہر آگے فاعل آیا تو ان کے اندر ضمیر نہ نکالنا، اور اگر آگے اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہ آیا تو پھر انہی کے اندر ضمیر نکال لینا، کیونکہ فائل یا نائی فائل تو ہر حال میں فیل کے لیے چاہیے، کوئی دنیا کا فیل فائل یا نائی فائل کے بغیر نہیں آ سکتا. اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھنا، یاد رکھو فیل دو قسم پر ہے، ایک فیل لازم ہے ایک فیل متعدی. فیل لازم وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے، یعنی اس کے لیے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی چاہے، جیسے ضربا زیدن عمران. ضربا فعل، اس کے لیے زیدن مرفوع لفظان فاعل، اور عمران اعراب بولو منصوب لفظان مفعول بھی. منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہی ہے. اور لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھاؤ، عمرن. اس کے رفع پہ تلفظ کرو، عمرن. اس کے جر پہ تلفظ کرو، عمرین. دیکھا عمر پر معلوم ہو تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں. لفظن کیا مانا؟ تلفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے اعراب کا. رجولانی رجولینی، جی تلفظ سے اعراب کا پتہ چل رہا ہے. جی رجولانی میں کیا ہے؟ رفع، کیونکہ اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. اب یہاں پر کوئی آپ سے کہے، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ضربا رجولانی، ضربا ضربا فعل ہے اور رجولانی اس کے لیے فاعل، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو رجولانی کا اعراب بتائیے. مرفوع. کون سا مرفوع؟ لفظن. مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ. کیا ہے رفع اس کا؟ الف، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا رفع آپ نے پڑھا تھا کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف. اور اس کا نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اچھا آپ نے کیا ترکیب کی؟ ضربا فعل، رجلانی مرفوع، لفظان فاعل. تو آپ نے کہا مرفوع لفظان، آپ کے ایک ساتھی فوراً بولا اور کہا رجلانی، یہاں تو نون کے نیچے زیر ہے، یہ تو مجرور ہے، آپ کیسے اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی یہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تثنیہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ، اور رفع اس وقت موجود ہے، الف اس وقت موجود ہے، یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ اعراب نہیں ہے، یہ ویسے نون کی حرکت ہے، نون کی حرکت، جیسے ضربت میں کیا تھی؟ تا کی حرکت تھی، اعراب نہیں تھا، اسی طرح رجلانی کے اندر اعراب کیا ہے؟ الف ہے، اعراب کیا ہے؟ الف، اور یہ نون کے نیچے حرکت ہے، یہ اعراب نہیں ہے، رجلانی، اسی طرح رجلینی، جیسے آپ کہتے ہیں رأیت رجلینی، رأیت رجلینی، تو یہ رجلینی کیا ہے؟ ہاں رجلینی مفعول بھی ہے، اعراب بولو، منصوب لفظا، منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب لفظا کیوں؟ اعراب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کیا ہے اعراب؟ رجلینی یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل، تو رجلین کا یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا نصب اور جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا ما قبل مفتوح، اور وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھو سننے سے ہی پتا چل رہا ہے رجلینی، اور اگر کوئی کہے یہ نون کے نیچے زیر ہے تو آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ یہ حرکت ہے اعراب نہیں، یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا اعراب الف اور یا کے ساتھ آتا ہے. اچھا بات چل رہی تھی فعل لازم کی اور فعل متعدی کی. فعل لازم وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے وہاں مفعول کی ضرورت نہ ہو، وہاں مفعول نہیں آ سکتا، اور فعل متعدی وہ ہے جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے ضربا زیدن عمرن، ضربا فعل، زیدن مرفوع لفظن فاعل، مرفوع کیوں؟ فاعل ہے، لفظن کیوں؟ جی رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور عمرن منصوب لفظن مفعول بھی، منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے، اور لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تو یہ منصوب لفظن ہوا. اب دیکھو یہ ضربہ فعل، اس کے لیے مفعول ضرور چاہیے، توجہ ہے، ضربہ کے لیے مفعول ضرور چاہیے. فعل لازم فعل متعدی عموماً طلباء ان میں فرق نہیں کر سکتے. بھئی آپ فعل کے مفہوم پہ غور کر لیا کریں، فعل کے مفہوم پر دیکھو. میں نے کیا کہا؟ ضربہ زیدن عمران، زیدن ہے فاعل اور عمران ہے مفعول، پتہ چل گیا. ضربہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ فعل متعدی، کیونکہ اس کے لیے کیا آیا؟ مفعول. فعل متعدی کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، فعل لازم کے لیے مفعول نہیں آ سکتا. پھر دوہرائیں، فعل لازم کے لیے مفعول نہیں آ سکتا، اور فعل متعدی کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت. ضربا زیدن عمران مفعول بھی آیا یا نہیں آیا؟ معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے؟ ضربا فعل متعدی ہے، فعل لازم ہوتا تو اس کے لیے مفعول نہیں آ سکتا تھا. اب میں اس جملے میں مثلا میں عمران کو ختم کر دیتا ہوں، ذکر ہی نہیں کرتا. ضربا زیدن، ضربا زید، زید نے پٹائی کی. جی اب بتائیے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ ہاں اب طلبا کہتے ہیں یہ فعل لازم ہے کیونکہ مفعول نہیں. نہیں، جو فعل متعدی ہے وہ متعدی رہے گا، چاہے آپ مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں، اور جو فعل لازم ہے وہ لازم ہی رہے گا ہمیشہ. بھائی تو یہاں ضربا زیدن، میں نے مفعول بھی کو لفظوں سے بے شک گرا دیا، عمران کو میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے بتاؤ کیا ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ آپ پٹائی کریں اور کوئی چیز مضروب بھی نہ ہو اور پٹائی پائی جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں. ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضروب چاہیے ضرب کے لیے ہمیشہ. تو ضربا زید ان کا کیا معنی؟ زید نے پٹائی کی. کوئی مضروب ہوگا یا نہیں؟ کوئی نہ کوئی مضروب دنیا میں ضرور ہوگا. اگر مضروب نہ ہوتا تو ضرب ہو ہی نہیں سکتی تھی. آپ مجھے ضرب کا فعل دکھا دیں جس میں مضروب کوئی نہ ہو. دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. آپ مثلا لاٹھی سے مارتے ہیں، یا تو زید کو ماریں گے تو پھر یہاں ہم کہیں گے کہ ضربا فلانن، या आप किसी चीज को मारते हैं, किसी पत्थर पर लाठी मारते हैं, तो हम कहेंगे जराबा फुलान, उन फुलान ने जरब लगाई। लेकिन अगर पत्थर भी नहीं है, जैद भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, आप जरब लगा सकते हैं? नहीं। आप लाठी हवा में घुमा दें, इसको कोई जरब कहेगा? नहीं, इसको कोई भी जरब नहीं कहेगा। जरब के लिए हमेशा क्या चाहिए? मजरूब चाहिए। अब वो मजरूब आप इबारत में जिक्र करें या ना करें, जरब फेले मुतादी है। जराबा जैदुन आमरान, जराबा क्या है? फेल मुतादी। और जराबा जैदुन इस वक्त भी फेल क्या है? मुतादी। जब फेल मुतादी है, उसमें मुतादी ही रहना है, चाहे मफूल को जिक्र करें या मफूल को जिक्र ना करें। बात समझ में आ गई कि फेल मुतादी किसको कहते हैं? जिसके लिए मफूल की जरूरत हो। और फेल लाजिम किसे कहते हैं? जिसके लिए मफूल की जरूरत ना हो, जिसके लिए मफूल नहीं आ सकता। और फेल मुतादी के लिए मफूल को इबारत में जिक्र करना जरूरी है? नहीं, बस उसके माना और मफहूम पे आप गौर करें कि ये वाला फेल, इसके लिए कोई मफूल चाहिए या नहीं। तरीका मैं बतला देता हूं। जैसे जर्ब बगैर मजरूब के हो सकती है? नहीं। मालूम हुआ जर्ब क्या है? फेल मुतादी है। अच्छा, शरीबा जैदुन, शुर्ब बगैर मशरूब के हो सकता है?
नहीं।
मालूम हुआ शरीबा भी क्या है? फेले मुतादी है। और अकला, अकल का माना है खाना खाना। अकला जैदुन, अकल बगैर माकूल के हो सकता है? कोई चीज खाई जाने वाली ना हो और खाने का फेल पाया जाए, नहीं हो सकता। तो शरीबा भी क्या है? मुतादी। अकला भी क्या है? फेले मुतादी। तो बस इस तरह आपने फेल के मफहूम में खुद गौर करना है कि जर्ब बगैर मजरूब के नहीं हो सकती, मालूम हो इसके लिए मफूल चाहिए। शुर्ब बगैर मशरूब के नहीं हो सकता, मालूम हो इसके लिए मफूल चाहिए। और अकल बगैर माकूल के नहीं हो सकता, इसके लिए हमेशा क्या चाहिए? मफूल यानी माकूल चाहिए। तो इस तरह आप हर फेल में गौर करते जाएं, उसके मफहूम में गौर करें, आपको जहन में बात समझ में आ जाएगी कि ये फेले लाजिम है या फेले मुतादी है। इबारत में आपने मफूल को नहीं देखना। इबारत में कभी मफूल जिक्र करते हैं, कभी जिक्र नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं जिक्र करते? अभी मैंने वजह जिक्र कर दी। जराबा जैदुन आमरान, जराबा फेल, जैदुन फाइल और आमरान मफूल। अच्छा, जराबा फेल क्या है? मुस्नद। और फाइल क्या है? मुस्नद। और मुस्नद और मुस्नद इलैह से कलाम पूरा हो जाता है। कलाम के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक मुस्नद और एक मुस्नद। और आगे जो आमरान, वो क्या है? फजला है, मैंने बताया जायद चीज है। क्या है? उसको जिक्र करें या ना करें, उससे कोई कलाम पर असर नहीं पड़ता। अगर जिक्र कर देंगे तो पता लग जाएगा जैद ने किसकी पिटाई की है? अमर की। अगर अमर को जिक्र नहीं करेंगे तो इतना तो पता चल गया कि जैद ने पिटाई की है। किसकी की है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन बहरहाल जर्ब के लिए मजरूब तो चाहिए, तो किसी ना किसी की तो उसने पिटाई की होगी, अगरचे लफ्जों में उसने उसको जिक्र नहीं किया। तो फेले मुतादी किसे कहते हैं?
जिसके लिए
मफूल की जरूरत हो। और फेले लाजिम, मफूल की जरूरत ना हो। जैसे फेले लाजिम की मिसाल, फर्रा जैदुन। फर्रा या फिर्रु का माना है भागना, दौड़ना। फर्रा जैदुन, जैद भागा, किसी मफूल की जरूरत नहीं, किसी मफूल की, तो ये फेले लाजिम है। या माता जैदुन, जैद मर गया, यहां किसी मफूल की जरूरत नहीं है। देखो, जर बगैर मजरूब के नहीं हो सकती थी, लेकिन यहां किसी माता जैदुन, किसी मफूल की जरूरत नहीं। फर्रा जैदुन, किसी मफूल की जरूरत। जहीका जैदुन, जैद हंसा। जहीका जैदुन, इसमें भी किसी मफूल की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आपने फेल के माना में खुद गौर करना है कि इसके लिए मफूल की जरूरत है या मफूल की जरूरत नहीं। अगर मफूल की जरूरत है तो ये फेल मुतादी है, चाहे मफूल इबारत में जिक्र हो या जिक्र ना हो। और फेल लाजिम वो है कि उसके लिए माना में गौर कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए तो मफूल की जरूरत नहीं, मालूम हो ये फेल लाजिम है भाई। अच्छा, फिर याद रखो, एक अलामत भी है, एक अलामत भी है जिसके जरिए आप लफ्जों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फेले लाजिम है या मुतादी। फेले मुतादी का तर्जमा कर लें अगर माजी के अंदर साथ, कौन से सीगे का तर्जमा करें? माजी, माजी के सीगे का। تو وہاں لفظ نے آئے گا. نے ضرب زیدن، زید نے مارا. دیکھا یہ نے کا لفظ بتلا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل متعدی. اور مضارے میں نہیں آئے گا. یضرب زیدن، زید پٹائی کرے گا، نے آیا نہیں. تو مضارے وغیرہ کو نہیں دیکھنا، کس کو دیکھنا ہے؟ ماضی. اسی فعل کا ماضی کا صیغہ نکال لو اور اس کا ترجمہ کر کے دیکھو، اگر لفظ نے آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ فعل متعدی، اگر نے نہ آئے تو سمجھ جاؤ یہ فعل لازم ہے. فر زیدن، زید بھاگا، زید دوڑا، نے آیا نہیں، معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل لازم. مات زیدن، زید مر گیا، نے آیا نہیں، معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل لازم. اور ضرب زیدن، ترجمہ کریں، زید نے مارا، لفظ نے آ گیا، معلوم ہو یہ کیا ہے؟ فعل متعدی. شریبا زیدن، زید نے پیا، معلوم ہو شریبا کیا ہے؟ فعل متعدی. اکلا زیدن، زید نے کھایا، معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے؟ فعل متعدی. تو یہ تو اس کے ذریعے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ اس فعل کا ماضی کا صیغہ لے لیں اور اس کا ترجمہ کر لیں، اگر اس کے ترجمے میں نے آئے تو پھر یہ فعل متعدی، اور اگر نے کا لفظ نہ آئے تو پھر یہ فعل لازم ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی. اب دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی، باب دوم در عمل افعال، یہ دوسرا باب ہے عمل افعال، افعال کے عمل کے بارے میں. بدان کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، بدان کے تو جان لے کے ہیچ فعل، کوئی بھی فعل جو ہے غیر عامل نیست، وہ غیر عامل نہیں ہے. غیر عامل یعنی ہر فعل عمل ضرور کرتا ہے. بھئی نفی پر نفی داخل ہو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے، نفی پر نفی داخل ہو اس بات کا فائدہ دیتی ہے. غیر عامل کیا معنی؟ جو عمل نہ کرے. غیر عامل کیا معنی؟ اور آگے آیا نیست، نہیں ہے، یہ بھی نفی آ گئی. تو غیر عامل میں بھی نفی اور نیست میں بھی نفی، تو نفی پر نفی آئی تو اب یہ اس بات کا فائدہ دے گی، یعنی ہر فعل ضرور عمل کرے گا، ہر فعل عامل ہے، ہر فعل یعنی عمل کرتا ہے. دیکھو اور مثال سے سمجھ لو، نفی پر جب بھی نفی داخل ہو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے. میں نے کہا زید نہیں آئے گا، توجہ ہے، زید نہیں آئے گا، نفی ہے یا اس بات؟ نفی ہے، زید نہیں آئے گا. اس پر ایک اور نفی لے آؤ، ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا، کیا مانا؟ زید آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا. دیکھو نفی پر نفی داخل کی کیا فائدہ دیا اس بات، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید آئے گا. یہاں بھی اسی طرح ہے، بدان کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، جان لے کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے، یعنی عامل ہے، یعنی ہر فعل عامل ہے، عمل کرنے والا ہے. وہ افعال در اعمال بر دو گونا است، گونا کا معنی قسم، قسم، اور افعال جو ہے عملوں میں بر دو گونا است، دو قسم کے ہیں افعال، اعمال کے اعتبار سے یعنی دو قسم کے عمل کرتے ہیں بھائی، دو قسم کے، کیسے یہ بتائیں گے؟ یا فعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا. بھائی فعل یا کیا ہوگا؟ معروف، یا کیا ہوگا؟ مجہول. فعل معروف کس کو رفع دیتا ہے؟ فاعل کو، اور فعل مجہول کس کو رفع دیتا ہے؟ نائب الفاعل کو. بس یہ فرق کریں گے تو کہتے ہیں قسم اول معروف، پہلی قسم جو ہے وہ فعل معروف ہے. بدان کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی، فاعل را برفع کنت، بدان کے تو جان لے کے فعل معروف جو ہے خواہ لازم باشد، چاہے وہ لازم ہو یا متعدی، یا کیا ہو؟ متعدی، یا لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل را برفع کند، فاعل کو رفع، فاعل کو رفع دیتا ہے. پھر سنیں، قسم اول معروف، پہلی قسم جو ہے فعل معروف ہے، بدان کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی، فاعل را برفع کند، تو جان لے کے فعل معروف چاہے وہ فعل لازم ہو یا متعدی، فاعل کو وہ رفع دیتا ہے. چون قام زیدن و ضرب عمرو، جی قام زیدن قام زیدن ترکیب کریں قام فعل زیدن اعراب بولو مرفوع لفظن مرفوع کیوں فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں تلفظ کر کے دکھاؤ زیدن نصب پہ تلفظ کرو زیدن جر پہ کریں زیدن تو قام زیدن فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا دہراؤ بھائی قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا وضرب عمرو ضرب ضرب عمرو ترکیب کریں ضرب فعل عمرو اعراب بولو مرفوع لفظن مرفوع کیوں فاعل ہے لفظن کیوں رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یاد رکھو فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر ہمیشہ جملہ بنے گا اور جملہ کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہوتی ہے ایک اس میں مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ اور فعل ہمیشہ کیا بنتا ہے مسند اور فاعل یا نائب فاعل مسند الیہ بھائی تو دو مثالیں دے دیں بھائی دو مثالیں بھائی یہ تو مختصر کتاب ہے مختصر بات کرنی چاہیے مصنف کو دو مثالیں کیوں دیں تو جواب بھائی ایک فعل لازم کی مثال ہے ایک فعل متعدی کی قام زیدن ترجمہ کرو زید کھڑا ہوا نے کا لفظ آیا نہیں معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے فعل لازم اور ضرب عمرو عمر نے مارا کون سا فعل ہے کیسے پتا چلا ہاں اس کے ترجمے میں نے کا لفظ آیا کہ زید نے مارا دیکھو حالانکہ مفعول ذکر نہیں ہے ضرب عمرو آگے مفعول ذکر نہیں ہے ضرب عمرو بکرن لیکن پھر بھی یہ کیا ہے فعل متعدی تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مفعول عبارت میں ذکر ہے یا ذکر نہیں بل بس آپ نے اس کے مفہوم میں خود غور کر لینا ہے کہ یہ فعل بغیر مفعول کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اچھا پہلا عمل کیا بتایا کہ فعل لازم ہو یا متعدی وہ فاعل کو رفع دیتا ہے وشش اسم رب نصب کند اور چھ اسموں کو وہ نصب دیتا ہے چھ قسم کے اسموں کو وہ نصب دیتا ہے وہ چھ ذکر کریں گے ذرا صرف ان کے نام دیکھ لو اول مفعول مطلق پہلا کیا ہے مفعول مطلق دوم مفعول فیر دوسرا ہے مفعول فی سوم مفعول معہ تیسرا ہے مفعول معہ چہارم مفعول لہو چوتھا ہے مفعول لہو پنجم حال پانچواں ہے حال اور ششم تمیز اور چھٹا ہے تمیز یہ چھ کو فعل نصب دیتا ہے چاہے فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی ہاں فعل متعدی ایک اور چیز کو بھی نصب دیتا ہے ابھی بتایا فعل متعدی کس کو نصب دیتا ہے مفعول بہی کو مفعول بہی ان چھ میں ذکر کیا نہیں وہ ساتویں چیز ہے لیکن اس کو نصب کون دیتا ہے فعل لازم یا متعدی فعل متعدی صرف نصب دیتا ہے اور ابھی تو وہ چھ چیزیں ذکر کی جن کو دونوں فعل عمل دیتے ہیں چاہے فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی تو وہ ان چھ چیزوں کو نصب دیں گے ایک ساتویں چیز بھی ہے مفعول بھی لیکن اس کو صرف فعل متعدی نصب دیتا ہے فعل لازم نصب نہیں دیتا اس لیے اس کو آخر میں ذکر کریں گے بھائی کتنی چیزیں چھ دوہراؤ بھائی نمبر ایک مفعول مطلق نمبر دو مفعول فی تیسرا مفعول معہ چوتھا مفعول لہو پانچواں حال چھٹا تمیز بھائی تمیز دو یا ہیں بھائی دو یا تو یہ چھ چیزیں ہیں ان کو فعل نصب دے گا تفصیل سمجھ میں آ گئی فعل معروف چاہے لازم ہو چاہے متعدی وہ ہمیشہ فاعل کو رفع دے گا اور چھ چیزوں کو نصب دے گا اب دیکھیے بھائی اول مفعول مطلق را پہلا جو ہے مفعول مطلق کو چون قام زید قیامن وضرب زید ضربن مفعول مطلق یاد رکھو مفعول مطلق مصدر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مصدر وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد آئے اور اسی فعل کے معنی میں ہو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں وہ مصدر جو کس کے بعد آئے؟
فعل
کے بعد آئے اور
اسی فعل کے معنی میں,
اسی فعل کے معنی میں ہو. جیسے ضربت ضربن یا ضرب زید ضربن, ضرب زید ضربن, یہ ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے. اور یہ کس کے بعد آیا؟ ضربا کے بعد. اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے, ضرب کا یہ مصدر کا وہی معنی ہے جو ما قبل ضربا فعل کا تھا, اس کا معنی بھی پٹائی کرنا, اس کا معنی بھی پٹائی کرنا. تو مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو, یوں کہ آسان لفظوں میں وہ مصدر معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. جیسے بھائی گردانوں میں بھی آپ نے پڑھا تھا ضرب یضرب ضربن, یہ ضربن مصدر ہے اور کس کے بعد آیا؟ ایسے فعل کے بعد جو اس کے معنی میں ہے, اسی لیے اس پر ضربن آپ نصب پڑھتے ہیں کیونکہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب. ابھی بتایا ضرب زید ضربن, یہ ضربن کیوں منصوب ہے؟ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو, وہ مصدر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. تو ضرب یضرب ضربن, یہاں بھی یہ ضربن کیوں منصوب؟ مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے ماقبل فعل, یعنی یوں کہو یہ یہاں کیوں منصوب؟ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو. جیسے چون قام زید قیاما, قام ترکیب کریں, قام فعل, زید اعراب, بھائی اعراب بولو, زید مرفوع لفظان فاعل, مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. لفظان کیوں؟ ہاں رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. ویسے تو زید بھی لفظ ہے, لفظ پر بھی کیا ہوتا ہے؟ تلفظ. ہم لفظ کے تلفظ کی بات نہیں کر رہے, ہم اعراب پر باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. تو زیدن میں زیدن مرفوع لفظن, مرفوع کیوں؟ فاعل. اور لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. اور قیامن یہ اعراب, اعراب بولو, منصوب لفظن, منصوب کیوں؟ مفعول مطلق ہے. پوری بات کریں, مفعول مطلق ہے. اور لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کریں, کر کے دکھاؤ. قیامن, دیکھو سننے سے ہی پتا چل گیا آپ نصب پڑھ رہے ہیں. رفع پڑھ کے دکھاؤ. قیامن, دیکھو تلفظ سے ہی پتا, رفع کا پتا چل گیا. اور جر پر تلفظ کریں قیامین. معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں. تو یہ مصدر ہے, ماقبل فعل کے معنی میں ہے, یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے. اب جوڑیں بھائی فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. توجہ ہے, فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. قام زید قیاما, زید کھڑا ہوا. ترجمہ کریں, زید کھڑا ہوا, کھڑا ہونا. دیکھو طلبہ مون یوں ترجمہ کرتے ہیں. اچھا آگے آئیے. وضرب زید عمرا, ترکیب کیجئے, ضربا فعل, زید مرفوع لفظان فاعل, مرفوع کیوں؟ فاعل. اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں, کر کے دکھاؤ. زیدون, نصب پہ تلفظ کریں زیدن, جر پہ کریں زیدین. معلوم ہو لفظ زید پر تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں. اور آگے ضربن, اعراب پہلے بولو, منصوب لفظان مفعول مطلق. منصوب کیوں؟ مفعول مطلق ہے. اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب. لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کریں, کر کے دکھاؤ. ضربن, رفع پہ تلفظ کرو ضربن, جر پہ کریں ضربین. جی اب سمیٹیں بھائی, جملہ پورا کریں. فعل ضربہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. روانی سے پڑھیں, زربا زیدن زربن، ترجمہ کریں زربا زیدن زربن، زید نے مارا مارنا. عموماً طلبا یوں ترجمہ کرتے ہیں، نہیں بھائی یہ ترجمہ درست نہیں ہے. مفعول مطلق کا علیحدہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کا علیحدہ ترجمہ نہیں کیا جاتا. یاد رکھو مفعول مطلق کا علیحدہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، عموماً طلبا اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں، ضربا زیدن ضربن، زید نے مارا مارنا، مفعول مطلق کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کا الگ ترجمہ نہیں کیا جاتا. مفعول مطلق کے فائدے کیا ہیں یاد رکھنا، اگلی کتابوں میں آ جائیں گے. مفعول مطلق کے فائدہ یہ ہے کہ یہ کلام میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کر دیتا ہے. اور نیز یہ کبھی فعل کی نوع بتلاتا ہے، کس قسم کا فعل ہے، اور کبھی کبھار یہ فعل کی تعداد بتلاتا ہے کہ یہ فعل کتنی دفعہ ہوا. توجہ ہے جی. مفعول مطلق لایا جاتا ہے، یہ اس کے تین فائدے ہیں، تین میں سے کبھی ایک مقصود ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. پہلا ایک فائدہ کیا؟ ہاں یہ کلام میں کیا پیدا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے. دوسرا نوع بیان کرتا ہے کس قسم کا فعل ہے، اور کبھی کبھار یہ فعل کی تعداد بیان کرتا ہے. دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. مثلا میں نے کہا ضربت زیدن، ضربت جی ترکیب ذرا کریں، ہاں ضربت زیدن، ضربت زیدن ضربن، ضربت. یاد رکھو جب فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر جڑی ہوئی ہو تو ہمیشہ یوں کہنا ہے فعل با فاعل، فعل فاعل کے ساتھ، با کا کیا معنی؟ ساتھ. تو ضربت زیدن ضربن، ضربت بولیں ترکیب کریں، ضربت فعل با فاعل. اب فاعل کیا ہے وہ پھر علیحدہ بھی کر کے بتا دو. جی ضربت میں فاعل کیا؟ جی ابھی میں نے پہچان کروائی، ضربت میں فاعل کیا؟ تا ضمیر. اس تا ضمیر کا اعراب بولو، مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. اور محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے بھائی. شابش. کیا ہے؟ مبنی ہے. اور زیدن منصوب لفظان مفعول بھی، کیونکہ میں نے بتایا تھا فاعل ایک ہی آ سکتا ہے، آگے منصوبات یا مجرورات آئیں گے. تو زیدن کیا ہے؟ منصوب لفظان مفعول بھی. منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے. لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کریں، کر کے دکھائیے، زیدن. اس کے رفع پہ تلفظ کریں، زیدن. اس کے جر پہ کریں، زیدین. معلوم ہوا لفظ زید پر تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں، تلفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. آگے ضربن منصوب لفظن مفعول مطلق. منصوب کیوں؟ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق ہم نے پڑھا کہ کس میں سے ہے؟ منصوبات میں سے. اور لفظن کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھاؤ، زر بند. دیکھو تلفظ سے ہی پتا چل گیا کہ آپ نصب پڑھ رہے ہیں. اب سمیٹو بھائی، ضرب تو زیدن زر بند، ضرب تو فیل، فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق، یہی چیزیں ہیں نا، سب کو سمیٹ دو. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ کلام میں جی میں بیان کر رہا تھا کہ یہ مفعول مطلق جو ہے کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے، یعنی یوں کہیں بھئی یہ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے. تاکید کا کیا معنی؟ یعنی یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے، مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. بھئی یاد رکھو ایک ہے لفظ کا حقیقی معنی، ایک ہے مجازی معنی. حقیقی معنی وہ جس کے لیے کسی لفظ کو مقرر کیا جائے. مثلا اردو میں شیر کا لفظ ایک جنگلی درندے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کل چڑیا گھر گیا تھا، میں نے شیر دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ شیر سے کون سا معنی کا ارادہ ہے؟ جنگلی درندے کا. اور یہ تو شیر کا حقیقی معنی ہے. شیر کے لفظ کو مقرر بھی کس کے لیے کیا گیا ہے؟ ہر زبان میں یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ مختلف معانی اور مختلف چیزوں کے لیے مقرر ہوتے ہیں. میں نے کہا گلاس, فوراً ایک برتن کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا سائیکل, فوراً ایک سواری کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا درخت, فوراً ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا پہاڑ, فوراً ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. دیکھو میں جو نام لے رہا ہوں ان کی صورتیں آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں یہ لفظ ان چیزوں کے لیے مقرر ہے. جیسے زید پیدا ہوا اس کے باپ نے اس کا نام زید رکھ دیا, تو دیکھو اب جب بھی زید بولیں گے آپ کے ذہن میں فوراً زید کی صورت آ جائے گی. تو جیسے زید کے باپ نے زید کے لیے زید کا لفظ مقرر کیا, اسی طرح ہر زبان میں چیزوں کے نام مقرر ہوتے ہیں, جب وہ ذکر کریں ذہن میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ لفظ کو جس معنی کے لیے مقرر کیا جائے اس کو اس کا حقیقی معنی کہتے ہیں. میں نے شیر کا لفظ بولا اور اسے جنگلی درندے کا ارادہ کیا, تو یہ کون سا معنی ہوا اس کا؟ حقیقی معنی. لیکن کبھی اسی شیر کے لفظ کو مجازی معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. مثلا آپ کا ایک ساتھی کمرے میں آیا اور میں نے فوراً کہا شیر آ گیا. اب کہ جنگلی درندہ آیا ہے نہیں, معلوم ہوا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں, بلکہ یہاں شیر کا معنی کیا ہے؟ مجازی معنی, یعنی بہادر آدمی ہے. تو جس معنی کے لیے کسی لفظ کو مقرر کیا گیا ہو وہ اس کا حقیقی معنی کہلاتا ہے, اور کسی اور معنی میں اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس کو مجازی معنی کہتے ہیں. تو یہاں بات چل رہی تھی ضربت زیدان ضربان, یہ مفعول مطلق آیا. مفعول مطلق کے تین فائدے ہیں. پہلا فائدہ کیا؟ یہ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے. دوسرا فائدہ نوع بتلاتا ہے, اور تیسرا تعداد بتلاتا ہے فعل کی. تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید میں بیان کر رہا تھا کہ مفعول مطلق تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تاکید کا معنی یہ ہے کہ وہ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے, کہ وہ کلام سے مثلاً ضربت زیدان ضربان, میں نے زید کی پٹائی کی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے زید کی, لیکن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زید تو بڑا مضبوط اور پہلوان قسم کا آدمی ہے, اس کی تو پٹائی کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جو ضربت فعل بولا, حقیقی معنی پٹائی نہیں مراد, بلکہ کوئی مجازی معنی ہے. معلوم ہوا ڈانٹ دیا ہوگا. کیا کیا ہوگا؟ اور لیکن ڈانٹا زیادہ, تو اس ڈانٹنے کو ہی ضرب سے تعبیر کر دیا کہ اتنا ڈانٹا, یوں سمجھو میں نے اس کی کیا کر دی؟ پٹائی کر دی. تو یہ سننے والے کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے. ضربت زیدن, جیسے ہی میں نے کہا آپ کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے کہ زید تو پہلوان نما آدمی ہے, کوئی اس کی پٹائی نہیں کر سکتا. تو یہاں ضرب بول کر ضرب کا حقیقی معنی مراد نہیں, بلکہ ضرب بول کر ڈانٹنا مراد ہے. ڈانٹنا مراد ہے, یعنی مجازی معنی مراد ہے. تو میں آگے مفعول مطلق لے آتا ہوں. ضرب تو زیدان ضربان, اس ضربان نے آ کر ضرب کے حقیقی معنی کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ ضرب سے ضرب ہی مراد ہے, ڈانٹنا مراد نہیں. دیکھا مجازی معنی کے احتمال کو ختم کر دیا. سننے والے کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ضرب بول کر ضرب نہیں مراد بلکہ ڈانٹنا مراد ہے, لیکن جب آگے مفعول مطلق آیا اس نے بتا دیا کہ فعل سے فعل کا اپنا حقیقی معنی ہی مراد ہے, کوئی دوسرا معنی مراد نہیں. تو ضربت زیدن ضربن کیا معنی؟ میں نے زید کی پٹائی کی ہے. اب اس کے لیے اردو میں بہترین ترجمہ یوں ہے کہ آپ واقعی کا لفظ لے آئیں. کیا لے آئیں؟ ضربت زیدن ضربن, میں نے واقعی زید کی پٹائی کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ طلبا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ضربت زیدان ضربان, میں نے زید کی پٹائی کی. پٹائی کرنا, آگے مفعول مطلق الگ ترجمہ کرتے ہیں. بھائی اس کا الگ ترجمہ نہیں ہوتا. یہ اس کے تین فائدے ہیں. یہ کلام میں کیا؟ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے, کبھی فعل کی نوع بتلاتا ہے, کبھی فعل کی تعداد بتلاتا ہے. اور تاکید کا کیا معنی ہے؟ میں نے بتلا دیا کہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے, کہ جو فعل ذکر ہوا ہے فعل ہی مراد ہے, کوئی اور معنی مراد نہیں. ضربت زیدن ضربن, اس ضربن مفعول مطلق جو آخر میں آیا اس نے بتا دیا کہ ضربت سے ضربت ہی مراد ہے, ڈانٹنا مراد نہیں ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے واقعی زید کی پٹائی کی. اور قام زید قیاما اس کا ترجمہ کریں واقعی زید کھڑا ہوا. اچھا مفعول مطلق کا دوسرا فائدہ, یہ کبھی نوع بتلانے کے لیے آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جلستو میں بیٹھا, اب کس طریقے پر میں بیٹھا تو وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو آگے مفعول مطلق لے آؤں گا. جلستو جلست القاری, جلستو جلست القاری, یہ جلسہ یہ مصدر ہے اور ماقبل میں جلستو فعل کے معنی میں ہے. جلستو کا معنی بھی بیٹھنا اور جلسہ کا معنی بھی بیٹھنا, تو یہ مصدر ہے اور ماقبل فعل کے معنی میں ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. اور پہلے ضربن اس پر تنوین آئی تھی لیکن یہاں جلسہ تل قاری یہاں تنوین نہیں کیونکہ آگے مضاف الیہ آ رہا ہے. جلسہ ہے مضاف اور القاری ہے مضاف الیہ اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. تو جلستو جلسہ تل قاری میں بیٹھا, اب میں بتلانا چاہتا ہوں میں کس کی طرح بیٹھا؟ قاری کی طرح. جیسے قاری حضرات پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں میں بھی اس انداز میں بیٹھا تو میں یوں کہوں گا جلستو جلسہ تل قاری میں قاری کی طرح بیٹھا, میں قاری کے انداز میں بیٹھا. دیکھو فعل بیٹھنے کی نوع, بیٹھنے کی قسم بتلا دی کہ کس قسم پر کس طریقے پر میں بیٹھا. جلستو جلست القاری, معنی سمجھ میں آ گیا. اور کبھی یہ مفعول مطلق عدد بیان کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جلستو میں بیٹھا لیکن کہنا چاہتا ہوں ایک ہی دفعہ بیٹھا تو میں کہوں گا جلستو جلستن, جلستو جلست فعلتن, یہ وزن تعداد کے لیے لے کر آتے ہیں. اور جلستن اس کا معنی بھی بیٹھنا اور جلستو کا معنی بھی بیٹھنا, تو یہ مصدر ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہے اور یہ تعداد بتلا رہا ہے. جلستو جلستن کیا معنی؟ میں ایک مرتبہ بیٹھا. اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں دو مرتبہ بیٹھا تو میں کہوں گا جلستو جلستین, جلستو جلستین. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں کئی مرتبہ بیٹھا تو کہوں گا جلستو جلساتین, جلستو جلستو جلستن کیا مانا؟ ایک مرتبہ بیٹھا. جلستو جلستین دو مرتبہ بیٹھا. یہ جلستین یہ کیا بن رہا ہے؟ وہی مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب. جلستین تثنیہ ہے نا, اور تثنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا ما قبل مفتو, اسی لیے میں منصوب لے کر آیا جلستو جلستین. اور جلستو جلساتین میں کئی دفعہ بیٹھا, جلساتین یہ بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق. اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ منصوب. آپ کہیں گے جلساتین, یہ تو آپ مجرور پڑھ رہے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ ہاں شاباش, یہ نصب ہی ہے, یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا نصب کس شکل میں آتا ہے؟ جر کی صورت میں آتا ہے, یعنی زیر کی صورت میں آتا ہے. تو جلستو جلساتین یہ جلسات بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترکیب کریں, جلستو جلستن, جلستو فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محل فاعل, جلستن منصوب لفظان مفعول مطلق, فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. جلستو جلستن میں ایک دفعہ بیٹھا, جلستو جلستین ترکیب کریں, جلستو فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محل فاعل, اور جلستینی منصوب لفظان مفعول مطلق, فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جلستو جلساتین, جلستو فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محل, جلساتین منصوب لفظان مفعول مطلق. منصوب ہے لفظان کیونکہ اس کا نصب آتا ہی کس صورت میں ہے؟ جر کی صورت. تو منصوب لفظان مفعول مطلق, فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے پڑھا کہ فعل جو ہے وہ دو قسم پر ہے, یا وہ فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا. فعل لازم جو صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے اور اس کو بھی نصب دے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ فعل لازم ہو یا متعدی، وہ فاعل کو ہمیشہ رفع دیتا ہے اور چھ چیزوں کو نصب دیتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ منصوب ہوگا. اور یہ اس کے فائدے کتنے ہیں؟ تین فائدے ہیں. کبھی یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی یہ نوع بتلانے کے لیے یعنی قسم بتلانے کے لیے، اور کبھی تعداد فعل کی تعداد بتلانے کے لیے. تاکید کے لیے کبھی آتا ہے. تاکید کا کیا معنی؟ یعنی یہ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے کہ فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور نوع یعنی فعل کی قسم بتلاتا ہے. جلست جلست القاری، میں کس کے انداز میں بیٹھا؟ قاری کے انداز میں. دیکھو قسم بتلا دی کس طریقے پر بیٹھا. اور کبھی یہ تعداد بتلانے کے لیے آتا ہے کہ یہ فعل میں نے کتنی دفعہ کیا. جلست جلستن، میں بیٹھا ایک دفعہ. جلست جلستین، میں بیٹھا دو دفعہ. اور جلست جلسات، ان میں کئی دفعہ بیٹھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.